الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پروگرام، اور اس میں ہم سورہ حجر 14 پارہ آیت نمبر 77 تک اپنا درس سن چکے ہیں. اللہ پاک قرآن شریف کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر 50 بار دن بھر میں درود پڑھتا ہوگا، میں قیامت کے دن اس سے ہاتھ ملاؤں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ناظرین کرام، اپنا درس ہم آیت نمبر 78 سورہ حجر سے آگے بڑھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور بے شک کثیر درختوں والی جگہ کے رہنے والے ضرور ظالم تھے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور بے شک وہ دونوں بستیاں صاف راستے پر ہیں. ناظرین کرام، اس آیت میں اصحاب الائکہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مراد ہے. ائکہ جھاڑی کو کہتے ہیں. ان لوگوں کا شہر چونکہ سرسبز جنگلوں اور مرغزاروں کے درمیان تھا، اس لیے انہیں جھاڑی والا فرمایا گیا. اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان پر رسول بنا کر بھیجا، اور ان لوگوں نے نافرمانی کی، حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، اللہ پاک نے انہیں ہلاک کر دیا. سورہ شعرا میں بھی ان کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا، فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، یعنی ہم نے عذاب بھیج کر انہیں ہلاک کر دیا. اور بے شک قوم لوط کے اور اصحاب ائکہ کے شہر صاف ان عرب کے لوگوں کے سفر کے راستے کے بیچ میں پڑتے ہیں، یہ لوگ گزرتے ہیں، اور اہل مکہ ان کے بقیہ آثار اور ان کی بچی ہوئی بستیاں دیکھتے ہیں. تو اللہ پاک فرما رہا ہے، اے اہل مکہ، تم انہیں دیکھ کر عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے،
وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور بے شک حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں، تو وہ ان سے منہ پھیرے رہے، اور وہ بے خوف ہو کر پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے تھے، تو انہیں صبح ہوتے زوردار چیخ نے پکڑ لیا، تو ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی. ناظرین کرام، حجر مدینہ منورہ اور شام کے بیچ میں ایک وادی ہے جس پہ قوم ثمود رہتے تھے. انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، اور ایک رسول علیہ السلام کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب ہے، کیونکہ ہر رسول تمام رسولوں پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے. تو جس نے کسی ایک رسول کو جھٹلایا، وہ یا اس نے تمام رسولوں کو جھٹلایا. قوم ثمود کے واقعات تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں بھی بیان ہو چکے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مختصرا اس کا بیان فرمایا کہ ہم نے قوم ثمود کو اپنی نشانیاں دیں، کہ پتھر سے اونٹنی پیدا کی، تو بہت سے عجائبات پر مشتمل تھی، مثلا اس کا جسم بڑا ہونا، پیدا ہوتے ہی بچہ جننا، اور کثرت سے دودھ دینا کہ پوری قوم ثمود کے لیے کفایت کرے. یہ سب حضرت صالح علیہ السلام کے معجزات اور قوم ثمود کے لیے ہماری نشانیاں تھیں، تو وہ ان نشانیوں سے منہ پھیرتے رہے اور ایمان نہ لائے. پھر فرمایا کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے، یعنی وہ لوگ بے خوف ہو کر پہاڑوں کو تراش لیتے تھے، کیونکہ انہیں اس کے گرنے اور اس میں نقب لگائے جانے کا اندیشہ نہیں ہوتا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ گھر تباہ نہیں ہو سکتے، ان پر کوئی آفت نہیں آ سکتی. قوم ثمود نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، حضرت صالح علیہ السلام کے بتائے ہوئے 3 دن گزرنے کے بعد پھر صبح ہوتے ہی قوم ثمود کو آسمان سے ایک زوردار چیخ سنائی دی، اور زمین میں زلزلہ آ گیا، اور وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے. تو اللہ پاک فرماتا ہے، فما اغنا عنہم، ان کے کچھ کام نہ آئی، ان کی دولت، ان کے مال و اسباب، بڑے بڑے گھر، مضبوط مکان، اور شرک کی وجہ سے جب اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آنا تھا، اسے ان کا کوئی جو ہے وہ کوشش نہ ٹال سکی، ان کا مال، ان کا متاع، ان کے مکان سب دھرے کے دھرے رہ گئے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کے نشانات عرب کی سرزمین میں آج بھی موجود ہیں، آج بھی لوگ ان آثار کو دیکھنے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام ہجر کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظالموں کے مکانات میں روتے ہوئے داخل ہونا، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ پھر سواری پر بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ انور پر چادر ڈال لی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے،
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ۔
آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب حق کے ساتھ بنایا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے تو تم اچھی طرح درگزر کرو۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو اللہ پاک نے با مقصد اور حکمت سے بھرپور بنایا ہے، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا ضرور ملے گی۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی قوم سے درگزر کریں، اچھی طرح درگزر کریں، اور اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی ایزاؤں پر صبر اور تحمل کریں، ان کی خطاؤں کو معاف کرتے رہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حکم آیت قتال سے منسوخ ہو گیا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہوا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں سے متعلق حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں اللہ پاک کی راہ میں جتنا ڈرایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ڈرایا گیا، اور میں اللہ پاک کی راہ میں جتنا ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ اور ان کی اذیتوں کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بردباری اور عفو درگزر، سبحان اللہ۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس خطاب کے بعد جو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں اور کفار کے مجمع سے فرمایا تھا، شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہزاروں کے مجمع میں ایک گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ سر جھکائے، نگاہیں نیچی کیے، لرزاں و ترساں اشراف قریش کھڑے ہوئے ہیں۔ ان ظالموں اور جفا کاروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، وہ خونخوار بھی تھے جنہوں نے بارہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملے کیے تھے، وہ بے رحم و بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ کے دانت مبارک شہید کیے اور آپ کا چہرہ انور لہو لہان کر ڈالا تھا، وہ اوباش بھی تھے جو برس ہا برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرم ناک گالیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک کو زخمی کرتے تھے، وہ صفاق و درندہ صفت بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹ چکے تھے، وہ ظلم و ستم کے مجسمے اور پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا اور ان کا حمل گر گیا تھا، وہ آپ کے خون کے پیاسے بھی تھے جن کی تشنا لبی اور پیاس خون نبوت کے سوا کسی چیز سے نہ بجھ سکتی تھی، وہ جفاکار و خونخوار بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینہ منورہ کے در و دیوار دہل چکے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل، اور ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے، ان کا پیٹ چاک کرنے والے اس مجمع میں موجود تھے، وہ ستمگار جنہوں نے شمع نبوت کے جانصار پروانوں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت زید بن دسنا رضی اللہ عنہم وغیرہ کو رسیوں سے باندھ باندھ کر کوڑے مار مار کر جلتی ہوئی ریتوں پر لٹایا تھا، کسی کو آگ کے دہکتے ہوئے کوئلوں پر سلایا تھا، کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھوئیں دیے تھے، سینکڑوں بار گلا گھونٹا تھا۔ یہ تمام جور و جفا اور ظلم و ستم گاری کے پیکر جن کے جسم کے رونگٹے رونگٹے اور بدن کے بال بال ظلم و عدوان اور سرکشی و طغیان کے وبال سے خوفناک جرموں اور شرمناک مظالم کے پہاڑ بن چکے تھے، آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے ہو کر کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کووں کو کھلا دی جائیں گی اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گی اور ہماری بستیوں کو تاخت و تاراج کر کے تہس نہس کر ڈالیں گی۔ ان مجرموں کے سینوں میں خوف و ہراس کا طوفان اٹھ رہا تھا، دہشت اور ڈر سے ان کے بدنوں کی بوٹی بوٹی پھڑک رہی تھی، دل دھڑک رہے تھے، کلیجے منہ میں آ گئے تھے، اور عالم یاس میں انہیں زمین سے آسمان تک دھوئیں ہی دھوئیں کے خوفناک بادل نظر آ رہے تھے۔ اسی مایوسی اور نا امیدی کی خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت ان پاپیوں کی طرف متوجہ ہوئی اور ان مجرموں سے آپ نے پوچھا کہ بولو، تم کو کچھ معلوم ہے آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے مجرمین مزید حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر امید و بیم کے محشر میں لرستے ہوئے سب یک زبان ہو کر بولے، اخن کریم وابن اخن کریم، آپ تو کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کا منہ تک رہی تھیں، سب کے کان شہنشاہ نبوت کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے کہ ایک دم دفعتن فاتح مکہ نے اپنے کریمانہ لہجے میں فرمایا، لا تسریب علیکم اليوم فذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر ایک دم اچانک یہ فرمان رسالت سن کر سب مجرموں کی آنکھیں فرط ندامت سے اشک بار ہو گئیں اور ان کے دلوں کی گہرائیوں سے جذبات شکریہ کے آثار آنسوؤں کی دھار بن کر ان کے رخسار پر مچلنے لگے، اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار پر ہر طرف انوار کی بارش ہونے لگی۔ ناگہاں بالکل ہی اچانک اور دفعتن ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا، سما ہی بدل گیا، فضا ہی پلٹ گئی، اور ایک دم ایسا محسوس ہونے لگا کہ جہاں تاریک تھا، بے نور تھا اور سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ کفار نے مہاجرین کی جائیدادوں، مکانوں، دکانوں پر ظلمن جبرن غاصبانہ قبضے جما لیے تھے، اب وقت تھا مہاجرین کو ان کے حقوق دلائے جاتے۔ ان سب جائیدادوں، مکانوں، دکانوں اور سامانوں کو مکے کے غاصبوں کے قبضوں سے چھڑا کر مہاجرین کے سپرد کیے جاتے، لیکن شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کو حکم دیا کہ وہ اپنی ساری جائیدادیں، ساری زمینیں خوشی خوشی ان مکے والوں کو تحفے میں دے دیں۔ اللہ اکبر، اے اقوام عالم کی تاریخی داستانوں، بتاؤ کیا دنیا کی کسی فاتح کی کتاب زندگی میں کوئی ایسا حسین و زرنی ورق ہے؟ اے دھرتی خدا کے لیے بتا، اے آسمان للہ بول، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا فاتح گزرا ہے جس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا ہو؟ اے چاند اور سورج کی چمکتی دور بین نگاہ ہو، کیا تم نے لاکھوں برس کی گردشے لیل و نہار میں کوئی ایسا تاجدار دیکھا ہے؟ تم اس کے سوا اور کیا کہو گے کہ یہ نبی جمال و جلال کا وہ بے مثال شاہکار ہے کہ شاہان عالم کے لیے اس کا تصور بھی محال ہے۔ اس لیے ہم تمام دنیا کو چیلنج کے ساتھ دعوت نظارہ دیتے ہیں کہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، کہ کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معافی کی وہ داستان رقم فرمائی کہ رہتی دنیا تک کے لیے مثال بنا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نہ آپ کے بعد کوئی ایسا جو ہے انداز اختیار کر سکتا ہے نہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی معاف کرنے والا بنائے، معافی دینے والا بنائے، دل بڑا رکھنے والا بنائے، اور لوگوں سے بات بات پہ بدلے لینے والا ہمیں نہ بنائے۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان ربک هو الخلاق العلیم، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک تمہارا رب ہی بہت پیدا کرنے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جس رب نے آپ کو کمال کی انتہا تک پہنچایا، وہی آپ کو ان کفار کو اور تمام موجودات کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ آپ کے اور ان کفار کے احوال کو تمام تر تفصیلات کے ساتھ جانتا ہے، اور آپ کے اور ان کے درمیان ہونے والے معاملات میں سے کچھ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ تمام امور میں اسی پر توکل کریں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور بے شک ہم نے تمہیں سات آیتیں دی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن دیا۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی اذیتوں پر صبر کرنے کا حکم دیا تھا، جبکہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظیم نعمتوں کا اظہار فرمایا کہ اس نے جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کثیر نعمتیں عطا فرمائی، کیونکہ انسان جب اللہ پاک کی طرف سے ملی ہوئی کثیر نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اس کے لیے اذیتیں پہنچانے والوں سے درگزر کرنا اور سختیوں پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سات آیتوں سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی اس حدیث میں ہے، حضرت سعید بن معلا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمد للہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ ہی سبع مثانی اور قرآن عظیم کے تمام علوم کی جامع ہے جو مجھے عطا فرمایا گیا۔ ترمذی کی اس حدیث میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ام القرآن، ام الکتاب اور سبع مثانی ہے۔ سورہ فاتحہ کو مثانی کہنے کی کیا وجہ ہے؟ سورہ فاتحہ کو مثانی یعنی بار بار دہرائے جانے والی کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کے ہر رکعت میں پڑھی جاتی، اس لیے اسے مثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی سورت کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اللہ پاک اور بندے کے درمیان تقسیم کی گئی ہے، اس کے پہلے نصف میں اللہ پاک کی حمد و ثنا ہے اور دوسرے نصف میں دعا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ سورت دو مرتبہ نازل ہوئی، پہلی بار مکے میں اور دوسری بار مدینے میں، اس لیے اسے مثانی یعنی بار بار نازل ہونے والی فرمایا گیا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواص القرآن میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب سورہ فاتحہ کو پاک برتن میں لکھا جائے اور پاک پانی سے اس لکھے ہوئے کو مٹایا جائے اور اس پانی سے مریض کا چہرہ دھویا جائے تو اللہ پاک کے حکم سے اسے شفا مل جائے گی، اور جب سورہ فاتحہ کو شیشے کے برتن میں مشک سے لکھا جائے اور عرق گلاب سے اس کے لکھے ہوئے کو مٹایا جائے اور وہ پانی ایسے کند ذہن کو سات دن تک پلایا جائے جسے کچھ یاد نہ رہتا ہو تو اس کی کند ذہنی ختم ہو جائے گی اور جو سنے گا وہ اسے یاد ہو جائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تم اپنی نگاہ اس مال و اسباب کی طرف نہ اٹھاؤ جس کے ذریعے ہم نے کافروں کی کئی قسموں کو فائدہ اٹھانے دیا ہے، اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ اور مسلمانوں کے لیے اپنے بازو بچھا دو۔ ناظرین کرام، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے انبیاء کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسی نعمتیں عطا فرمائی جن کے سامنے دنیا کی نعمتیں حقیر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے مال و متاع سے مستغنی رہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں وغیرہ مختلف قسم کے کافروں کو دیا گیا ہے۔ علامہ محمد بن یوسف اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کے مال و متاع کی طرف نظر کرنے کی ممانعت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کفار کے مال کی طرف تھی تو اس لیے منع کیا گیا، بلکہ آپ ہمیشہ سے ہی مال کفار سے بیزار اور مستغنی ہی تھے، تو اسی طرز عمل پر ثابت قدم رہنے کے لیے ایسا فرمایا گیا۔ اور اس آیت میں خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن دنیا کے مال و متاع کی طرف نظر کرنے کی ممانعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہے، کیونکہ جسے قرآن کا علم دیا گیا تو اس کی نظر دنیا کی رنگینیوں کی طرف نہیں بلکہ قرآن میں غور و فکر کرنے، اس کے مطلب، اس کے معانی کو سمجھنے اور اس میں دیے گئے احکامات کی تعمیل کرنے کی طرف ہونی چاہیے۔ اس آیت سے دو باتیں پتہ چلی کہ مسلمان کو چاہیے کہ کافر اور کافر کے مال و متاع کو کبھی عزت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کسی بد عمل پر کسی نعمت کی وجہ سے رشک نہ کرنا، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد وہ کس چیز سے ملے گا، اس کے لیے اللہ پاک کے پاس اذیت دینے والی ایسی چیز یعنی جہنم کی آگ ہے جو فنا نہ ہوگی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اہل علم حضرات کو چاہیے کہ وہ مالداروں کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہ رکھیں کہ جس سے مالداروں کی نظر میں ان کی حیثیت کم ہو اور مالدار انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھنا گوارا نہ کریں، بلکہ خود کو ان کے مال و دولت سے بے نیاز رکھیں۔ اور قرآن پاک پڑھ کر بھیک مانگنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے طرز عمل پر غور کریں۔ مزید فرمایا کہ ولا تحزن علیہم، ان کا کچھ غم نہ کھاؤ، یعنی یہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس وجہ سے غمزدہ نہ ہوں کہ وہ ایمان نہیں لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والوں میں شامل نہیں ہوئے، تاکہ ان کے ذریعے کمزور مسلمانوں کو کچھ قوت حاصل ہوتی، آپ اپنا دل بڑا رکھیں اور دل تسلی والا رکھیں. جس کا نصیب ہے وہ ایمان لایا، جو نہیں مانتا اس نے اپنا نقصان کیا، آپ کا تو کوئی نقصان نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب علیہ السلام سے محبت اتنی ہے کہ حضور اگر رنجیدہ اور غمگین ہوتے ہیں تو اللہ پاک تسلی دیتا ہے. پھر فرمایا وَقْفِدْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے لیے اپنے بازو بچھا دو. یعنی یہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسلمانوں پر رحمت اور شفقت کرتے ہوئے ان کے سامنے تواضع فرمائے اور ان پر اس طرح رحم فرمائے جس طرح پرندہ اپنے بچوں پر اپنے پروں کو بچھا دیتا ہے. اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلمانوں پر رحمت و شفقت ایسی ہی تھی، اور اس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے، عزیز علیہ ما عنتم، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف رحیم، مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں. تو یہ تو قرآن مجید کی مسلمانوں پر رحمت و شفقت کا بیان ہوا. اب مسلمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں. امت کے کمزور، بیمار اور کام کاج کرنے والے لوگوں کی مشقت کے پیش نظر عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر نہ فرمائیں. کمزور اور بیمار لوگوں اور بچوں کا لحاظ کرتے ہوئے نماز کی قرات کو زیادہ لمبا نہ کرنے کا حکم دیا. رات کے نوافل پر ہمیشگی نہ فرمائی تاکہ یہ فرض نہ ہو جائے. امت کے مشقت میں پڑ جانے کی وجہ سے انہیں ہمیشہ روزہ 100 وصال رکھنے سے منع فرما دیا. امت کی مشقت کی وجہ سے ہر سال حج فرض نہ فرمایا. مسلمانوں پر شفقت کرتے ہوئے طواف کے 3 چکروں میں رمل کا حکم دیا، تمام چکروں میں حکم نہیں دیا. اسی طرح تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری پوری رات جاگ کر عبادت میں مصروف رہتے اور امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے، اللہ پاک کی دربار میں انتہائی گریہ و زاری امت کی خاطر فرماتے، یہاں تک کہ کھڑے کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک میں سوجن آ جاتی. یہ سب عبادتیں، یہ دعائیں، یہ التجائیں اپنی امت کے لیے ہی تو تھی. اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام بنائے اور آپ کی ہمیں قدر عطا فرمائے. زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم آیت نمبر 89 سے اپنا اگلا درس اگلے پروگرام میں سنیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.